ضلالة في النار. باب تھا اس سے پہلے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو اگر تم مومن ہو. اسی طرح اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حسبک اللہ، اے اللہ تعالی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے اتباع مومنین کے لیے بھی کافی ہے. حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے اور آپ کے اتباع کے لیے بھی. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اے پیارے نبی، اللہ اور آپ کے اتباع آپ کے لیے کافی ہیں. یہ معنی غلط ہے، علماء نے اس کو غلط کہا ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کافی ہے ہر ایک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کے لیے بھی. یعنی حسب کا لفظ جو ہے وہ بغیر کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی، اس معنی میں، یعنی کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اور مسلمانوں یا مومنین کے ساتھ یہ تعلق نہیں کا یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس بات کا تعلق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے وہ کافی ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی ہر ایک کے لیے کافی ہے. البتہ مومنین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، جیسا کہ دوسری روایت حدیث دوسری آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین، اسی اللہ نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. تو تائید اور مدد یا نصرت مسلمانوں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن حسب کا لفظ پورے طور پر کافی ہونے کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ ہی بولا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ مانا لینا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مسلمان لوگ کافی ہیں، یہ مانا غلط ہے. کافی ہونا صرف اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے لیے ان کا مددگار ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہوا کہ آپ یا آدمی اسباب کو نہ استعمال کرے، نہیں، توکل کے ساتھ اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو متوکلین کے سید المتوکلین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی اللہ پر توکل کرنے والا نہیں تھا، پھر بھی آپ کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اسباب کو استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے، آپ نے خود زرہ پہنی، تلوار لیا، نیزے وغیرہ کا استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مقصد کے لیے پکارا کہ جنگ لڑیں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اور خود بھی اللہ کے دین کی مدد کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا استعمال، کسی بھی طرح کا کوئی سبب ہو، ایک مشروع چیز ہے. اس کو چھوڑ کر کے آدمی یہ سوچے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی عبادت کو پورا کر لیں گے یا اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کر لیں گے، یہ معنی غلط ہوگا. یہاں تک کہ آدمی اگر اسباب کو چھوڑ کر کے اور کوئی بھی ایسی چیز اللہ کی عبادت کی ہے جس میں اس نے سبب نہیں استعمال کیا، تو وہ عبادت بھی پوری نہیں ہوگی. وضو شرط ہے، وضو نہیں کیا تو نماز نہ ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اسباب اور اس کے شروط اور ارکان کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا، توکل نام ہے اس کا کہ خنجر تیز رکھ اپنی، پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ رکھ. یعنی یہ نہیں کہ تلوار لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. کیا پہلا مصرع ہے کہ ان سادہ لوحوں کی یہ حالت ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں؟ نہیں، استعمال اسباب کا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہو جائے گا. اسباب کے استعمال کے بعد صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے تئیں جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ سبب بیکار ہوگا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بخاری شریف اور دوسری مستند روایتوں کا یا کتابوں کا کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب اللہ ونعم الوکیل اس وقت کہا تھا جب نمرود اور اس کی قوم کے لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا. اللہ کے نبی, اللہ کے برگزیدہ بندے, لیکن ان کو بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں, لیکن اللہ تعالی نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے انبیاء کے ساتھ خاص اپنی مدد کا, خاص تائید کا, اس خاص تائید کے ساتھ اللہ تعالی نے انبیاء کی مدد کی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے اچھا ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. بھروسے کا لائق سب سے بڑا وہی ہے. یہ بات کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالی نے اس کا نتیجہ یہ دکھایا لوگوں کو کہ آگ کو حکم دیا کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, اے آگ, کیونکہ ہر چیز دنیا کی اللہ تعالی کی اطاعت میں, اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہے. آسمان اور زمین کو اللہ تعالی نے کہا کہ ہمارے اطاعت گزار بن کر کے آ جاؤ. قالوا اتینا طائعین, ہم تیرے عبادت گزار, تیرے اطاعت گزار ہو کر کے آ گئے, کسی نے انکار نہیں کیا. اسی طرح دوسری روایت میں ہے, دوسری آیت میں ہے, انا انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کے عمل کے ساتھ, اس قرآن کو اگر ہم آیا کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اس قرآن کی جلالت اور اس کی عظمت کے پیش نظر پہاڑ بھی پھٹ جاتا. متصدع من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے. گویا انسان کو اللہ تعالی نے ایک ایسی ذات بنائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے تمرد کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے, لیکن دوسرے جو دنیا کے اندر یا آسمان اور زمین کے اندر جو بھی مخلوق ہیں وہ صرف سب اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہما وقت تیار ہیں اور وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے ہیں, جیسا کہ آیتوں میں آیا ہے. تو آگ کو جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے یا نارکونی بردوں و سلام علی ابراہیم, تو آگ کو کیا مجال کہ وہ اللہ تعالی کے حکم مخالفت کرے, اور وہ آگ جلانے کے بجائے سلامتی کی جگہ بن گئی. بردن و سلام علی ابراہیم, نہیں جلایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, قالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جنگ احد کے بعد کفار قریش نے مل کر کے, جنگ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ وہ ہار میں تبدیل ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد پھر 70 صحابہ شہید کیے گئے, حضرت حمزہ سید الشہداء اسی وقت شہید ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک, پھر آپ کے رخسار مبارک میں زرہ کا حلقہ یا زرہ کی جو گرہ ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے مبارک پہ دھنس گئی. یہ سب ہوا بعد میں. اس کے بعد جب کفار نکل کے گئے تو دوسری مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کیا جائے کہ اس وقت پے در پے ان پر ایسے حملے کیے جائیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. ابو سفیان نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہلا بھیجا, کوئی قافلہ آ رہا تھا, ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں یثرب کی طرف جا رہے ہیں, یعنی مدینے کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں جب پہنچنا تو محمد ہزار بار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم اب عرب کے قبائل کو جمع کر کے آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. گویا وارننگ دی تھی انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تیار ہو کر کے آئے ہو. لیکن جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے دل میں اللہ تعالی نے رعب, مسلمانوں کا ڈر جمع دیا, داخل کر دیا, وہ واپس چلے گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس وقت یہ بات کہی تھی. اس وجہ سے کسی بھی اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح, جیسا کہ آیا ہے کہ اگر مصیبت چاروں طرف سے گھیر لے, آنکھوں کے سامنے مصیبتوں میں اندھیرا چھا جائے, تو آدمی کو اس وقت اللہ کی آس, اللہ کی امید, زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی بندے کو ضائع نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ اس نے خوشی کے دنوں میں, فراق کے دنوں میں, صحت کے دنوں میں, اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد رکھا ہے، یقیناً ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر اس نے دوسرے دنوں میں، نعمت کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہیں بھولا وہ، تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کو ضائع نہیں کرے، کتنی بھی سخت مصیبت آئے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود یہی ہوا، مسلمانوں کے ساتھ خود یہی ہوا. جو دنیا کی سب سے افضل جماعت تھی، افضل لوگ تھے اور افضل الرسل کے ساتھ تھے، لیکن ان کو بھی جو مصیبتیں پہنچیں، احزاب کے موقع پر ان کو ایسا گھیر لیا گیا کہ لوگ ڈر کے مارے پیشاب پیخانے کے لیے نہیں نکل پاتے تھے. منافقین اس وقت خوش ہو کر کے یا جذبت ہو کر کے کہنے لگے کہ محمد تو تمہیں خواب دکھا رہے تھے کسرا اور قیصر کے محل کو فتح کرنے کا، آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ڈر کے مارے پیخانے کے لیے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پھر آپ نے تاکید فرمائی کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہیرا تک اس کو فتح دین کو غالب کر دے گا، یہاں اور امن اس طرح ہو جائے گا کہ ایک اکیلی عورت اونٹنے پہ بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں تک سفر کرے گی. لا تخاف الا اللہ، صرف اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا. اگر اس کے ساتھ بکری ہے تو بھیڑیے کا ڈر ہوگا، ورنہ اور کسی چیز کا ڈر اس کو نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبتلا کیا، آدمی مبتلا ہوگا اور اس ابتلا میں آدمی کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس میں اگر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس وقت شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا، مایوس ہوا، تو یقیناً وہ ظالم ہوا، جیسا کہ آیات میں آئے گا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے، لفظ مکر کا آیت میں استعمال ہوا ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کو خبر ہو جانی چاہیے کہ لا یامن مکر اللہ، اللہ کے مکر سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہو سکتی ہے. یعنی مکر کا معنی یہاں کیا ہوا، مکر کو مکر ہی کے لفظ میں استعمال کیجیے، اردو کے استعمال میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو دل میں بہت کچھ وسواس آئے گا، لیکن عربی کے معنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تدبیر، مکر کے معنی تدبیر، مکر کے معنی کسی شخص کی تدبیر سے بڑھ کر کے تدبیر کرنا، یہ بھی مکر ہوا. تو مکر کے معنی تدبیر کرنا، اگر دشمن آپ کے ساتھ آپ کے اوپر غلبہ پانے کی تدبیریں کرتا ہے، آپ اگر اور تدبیر اس سے بڑھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ مکر ہوا، اور یہ مکر اس وقت عیب دار نہیں ہوگا، اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. اردو میں تو مکر کہتے ہیں فریب کو، دھوکہ کو، نہیں، دھوکہ کے معنی میں استعمال کرنا اس کو غلط ہو جائے گا. تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہتے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ، دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی ان سے مکر کر رہا ہے. تو یہاں مکر یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کی ہے، وہ یا تو صفت نقص ہوگا کہ وہ کمی والی صفت ہوگی جس کو بری صفت کہی جائے گی، یا صفت کمال جیسے کہتے ہیں کہ آدمی کے کمال اور آدمی کے غلبہ کی وہ صفت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کے غلبہ اور اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہوگی. تو جو صفت کمال کی ہے اگر کسی بھی معنی میں ہو، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنے میں جو سب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس کے ثابت کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قدیر ہے، حی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. صفات کے بارے میں اصل میں بہت سی قومیں گمراہ ہوئیں اور بہت سے فرقے اس میں آئے، لیکن آخری مرحلہ اور یا آخری صحیح بات جو رہ جاتی ہے کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اس کو اسی طرح آپ استعمال کریں. شرط یہ ہے کہ اس میں نقص کا معنی آپ اللہ کے ساتھ نہ لگائیں. جیسے کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یمل مح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اتنی ہی کرو جتنے کی طاقت تمہیں ہو، نفلی نمازوں وغیرہ میں. فإن اللہ لا یمل حتی تملو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اکتائے گا نہیں جب تک تم نہ اکتا جاؤ. یہ لفظ اگر اردو کا ترجمہ کیا جائے گا تو یہ ہوگا, لیکن ملل کے معنی ہوتے ہیں, کہتے ہیں کسی چیز کو بوجھ سمجھنا, کسی چیز کو بھاری سمجھنا دل پر. تو یہ چیز صفت نقص بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو بھاری سمجھتا ہے, اور صفت عقل بھی کمال بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ عقل مند آدمی غلط چیز کو بوجھ سمجھے گا, بھاری سمجھے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ملل آتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھاری سمجھے گا. بھاری سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس کو ناپسند کرے گا. تو جو صفت جس میں دونوں شکلیں ہیں, جیسے غضب کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں شکلیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ کمال کی صفت ہے اور نقص کی صفت ہے. تو جب کمال کی صورت آئے گی, صفت کمال ہوگی, تو اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا واجب ہے. اس میں لوگوں نے دھوکہ کھا کر کے اس کی تاویل کی, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غضب کا استعمال کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو انسانوں کی صفت ہو گئی غصہ ہونا, اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غضب کا بھی تو کی صفت بھی ثابت کی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ غضب کو کمال کی صفت بھی بعض اوقات میں مانی جائے گی. ورنہ آدمی اگر بعض اوقات میں غصہ نہ ہو تو وہ یا تو بیوقوف سمجھا جائے گا, یا بے شرم سمجھا جائے گا, یا دیوس سمجھا جائے گا. کسی کی عزت پر اگر حملہ ہو اور وہ حلم اور بردباری سے اس کو سن دیکھ لے, صبر کر کے بیٹھ جائے, اس کو کہیں گے یا تو اس عقل سے آ رہی ہے, یا تو حیا اور شرم سے آ رہی ہے, یا شرافت سے آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ غصہ بھی ایک شریف زندگی گزارنے کے لیے غصہ بھی ضروری ہے. غصہ صفت کمال اس وقت سمجھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل اوصاف کا مالک بنا کر کے بھیجا, کامل اوصاف کا حامل بنا کر کے بھیجا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اگر کوئی حملہ ہوتا تھا تو آپ اس شخص سے جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن اذن تو حکت حرمات اللہ فلا تقوم له قائمہ, لیکن جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی. یہ ہے, تو غصہ جو ہے اللہ کے لیے بھی ثابت کرنا یہ کمال کی صفت ہے. آدمی اگر بے سبب غصہ ہو تو یہ چیز عیب کی ہے, لیکن با سبب بھی غصہ نہ ہو تب بھی عیب کی ہوئی. اس وجہ سے کوئی بھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے وہ صفت ثابت کرنا لازم ہے, اس کی تاویل کی ضرورت نہیں. علماء نے اسی وجہ سے سلف نے کہا ہے کہ جو بھی اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے اس کو ہم بغیر کسی مثال کے, بغیر کسی کیفیت بیان کیے اس کو ہم ثابت کریں گے, نہ اس کو ہم بے معنی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ کر کے اس پر ایمان لائیں. اور اگر یہ کہیں گے کہ اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے, یا ایسا کلام پاک اتارا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کلام پاک میں تدبر کیوں نہیں کرتے, اللہ کے کلام میں کیا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکر کا لفظ یہاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اسی لفظ میں آپ استعمال کر کے مانا یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ تدبیر کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑھ کر کے تدبیر کرنے والا ہے. فلا یأمن مکر اللہ, اللہ کی تدبیر سے وہی بے خوف ہوں گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو شخص اللہ کے عذاب سے, اللہ کے انتقام سے بے خوف رہے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معاصی میں بھی پیش پیش رہے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پیش پیش رہے گا. اور جو شخص اللہ کی نافرمانی میں پیش پیش رہے گا وہ یقیناً گھاٹا اٹھانے والا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صفت ثابت کیا ہے کلام پاک میں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جس صفت سے موصوف کیا ہے اس صفت کو اسی معنی میں استعمال کرنا چاہیے, اور بغیر کسی مثال کے یا بغیر کسی کیفیت کے بیان کیے ہوئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کہا ہے کہ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کہنا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا, لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استوا کا معنی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, تو کہتے ہیں استوا کا لفظ یعنی اس پر آپ استوا یعنی گویا بیٹھنا یا اس پر متمکن ہونا, یہ سب معنی آتے ہیں. لیکن استواء کا مطلب جیسے کوئی شخص استواء علی الکرسی ہوا, اگر کوئی کہیں کرسی پہ بیٹھا تو یہ استواء کا معنی معلوم ہے. اور اب اس کی کیفیت کیا ہے, پالتی مار کے بیٹھا ہے, اکڑو بیٹھا ہے, خدا نخواستہ اس طرح کی مثال لینا یہ گمراہی ہے. اور اس پر ایمان لانا واجب ہے, اس کو انکار کرنا بہرحال گمراہی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. تو اللہ کے اوصاف کے بارے میں اسی طرح ایمان لانا ضروری. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے مکر کی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور مکر یہ صفت کمال ہے بعض حالات میں, اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں معنی میں ہے. جی, ومن یقنط من رحمت ہی الا الضالون, اللہ کی رحمت سے من رحمت ربہ, ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہی لوگ ہوں گے. اللہ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہی لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, گمراہی میں اپنی زندگی کو بھٹکایا ہوگا. یقیناً آگے چل کر کے ان کو اللہ کے غضب کے خوف سے اللہ کی رحمت کی امید کچھ بھی نہیں رہے گی. زندگی بھر یہ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب کچھ غلط کام کر لیے ہیں, اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بخشے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. آپ کو وہ قصہ معلوم ہوگا, بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان کی تفسیر میں بیان کیا ہے. اللہ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں مقرر کر رکھی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا, اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہ چھوڑا کہ اس نے وہ گناہ کر ڈالا ہو, قتل ہو, چوری ہو, زنا ہو, سرقہ ہو, جو کچھ بھی ہو اس نے تمام گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور کہا کہ دیکھو بچوں, جب میں مر جاؤں تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی کو اس طرح کا سخت عذاب نہیں دے گا. یہ دیکھیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی ایک مثال. پھر کیا کرو, جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا, آگ میں جلا کر کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ پائے گا. دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, اللہ کی قدرت کے خوف, اللہ کی قدرت کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہیں تک سمجھی اس نے کہ ہمیں وہ جلا کر کے جب ہم مٹی میں ملا دیں گے تو ہمیں نہیں پکڑ پائے گا, لیکن اس حالت میں رہیں گے تو پکڑ پائے گا. یہ بھی ایک نا سمجھی ہوئی. بہرحال تو بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسی طرح کیا جس طرح اس نے وصیت کی تھی. جب اس جلا دیا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, ہواؤں کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا کہ اس کے تمام اجزاء کو اکٹھا کرو. تمام اجزاء اکٹھا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر کے پوچھا تم نے یہ کیوں سمجھا کہ میں تمہارے اوپر قادر نہیں ہوں؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرے ڈر سے میں نے ایسے کیا تھا, تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کرایا تھا کہ جلا دیں گے, اڑا دیں گے تو تم مجھے نہ پا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے دل میں یہ ڈر تھا تو میں جاؤ تم کو معاف کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ایک معمولی پہلو بھی بخشش کا سبب بنا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جس شخص نے کسی بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر کے آ کر کے کسی راہب اور کسی قصیص سے اس نے مسئلہ پوچھا پادری سے کہ ہم نے 99 آدمیوں کا قتل کیا, کیا ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ کہا نہیں, اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بھی غلط ہے. فتوا دینے والے کو, سننے والے کو, عالم کو یہ نہیں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی کیا کہ کا کوئی سبب بنے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا. اس نے کہا جب نہیں معاف کرے گا تو چلو ان کو بھی وہیں ان کا کام تمام کر دیا اور 100 قتل پورا کر دیا, ان کو بھی مار ڈالا. اس کے بعد پھر کسی سے جا کر کے پوچھا, کہا کیا, دوسرے کسی سے جا کے پوچھا کہا کہ کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ کہا جی ہاں, فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ اور اعتراف ذنب کرو, تمہارے لیے دعا کریں گے, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. جا رہا تھا یا جا رہے تھے, راستے میں موت آئی, لیکن چونکہ توبہ اور استغفار کے شوق میں اور رغبت میں موت کی حالت میں وہ جانکنی کی حالت میں بھی وہ گھسٹتے ہوئے اسی طرف جا رہے تھے. یہ اللہ کی رحمت کی امیدی کی ایک مثال, گھسٹتے ہوئے ادھر جا رہے تھے لیکن بہرحال موت آئی, عذاب اور رحمت کے فرشتے آئے, دونوں میں تنازع ہوا. انہوں نے کہا اس کی روح کو ہم نکالیں گے, عذاب کے فرشتے, اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی روح نکالیں گے. آخر میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے. ناپا جائے وہ نکلا تھا نیک نیتی سے توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ کی جگہ کے قریب زیادہ ہو تو فرشتے رحمت کے اس کی جان نکالیں, اور اگر دور ہو اس سے اور اپنی زمین سے وہ زیادہ قریب ہو تو عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالیں. چنانچہ ایسے ہوا, زمین ناپی گئی, اللہ کی قدرت سے وہ توبہ کی زمین سے قریب نکلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو اللہ کی رحمت کی امید ہر وقت رکھنی چاہیے. آدمی کتنا بھی گناہگار ہو, صد بار اگر توبہ کنی باز آئی, توبہ شکنی باز آئی, ہزار بار توبہ توڑا ہو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ لو لم تذنبو, اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کی فطرت, اسلام اور مسلمانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بہرحال وہ انسان ہیں, اسلام میں رہتے ہوئے دین میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ ساتھ بھی وہ غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن اس غلطی کے ساتھ جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بہت کچھ پسند فرماتے ہیں. لو لم تذنبو, صحیح روایت میں ہے مسلم شریف وغیرہ کی, لو لم تذنبو, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا, پھر تو ہی کوئی ایسی قوم لائے گا کہ جو توبہ بھی کریں گے, گناہ بھی کریں گے اور توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا, اور توبہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. اس وجہ سے آدمی کو ہر حالت میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی, ہزار گناہ کر کے مر رہا ہو یا ہزار گناہ کر کے زندہ ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا تو یہ بھی ایک گمراہی کی چیز ہے. ایک گمراہی تو ہوئی یا گمراہیاں ہوئیں کہ ہزار گناہ کیا اللہ کی معصیت کی, پھر اس کے بعد سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑا خطرہ اس کے لیے ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کے تمام کام چھوڑ دے. نا امید ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ جب اب ہمیں اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں تو ہم جو چاہے کر ڈالیں, سامنے پائے ان کو بھی قتل کر دیا, اسی طرح جب نا امید ہو جائے گا تو جو چاہے گا کرے گا اور گناہ پر گناہ اس کا لگتا جائے گا. اس وجہ سے اس کا گھاٹا اور اس کا گھاٹا ہی ہوگا اور اس کی گمراہی اور ہی بڑھتی جائے گی. حضرت ابن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, عن الکبائر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا. گناہ چھوٹے بھی ہیں, گناہ بڑے بھی ہیں. کبائر کے بارے میں علماء نے کہا, کتابیں بھی لکھی ہیں. عام تعریف جو کبائر کی یہ کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والے پر لعنت بھیجی ہو یا قیامت کے دن اس کی طرف نہ دیکھنے کی دھمکی دی ہو, یا یہ کہ جہنم میں داخل کرنے کی اللہ کے غضب کی دھمکی اس کو ہو, یہ کبائر گناہ میں سے ہیں. حقوق الوالدین کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے, جیسا کہ اس روایت میں بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بڑے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں, بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں. قالوا بلا یا رسول اللہ, آپ ضرور دیجئے خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ سب سے بڑا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. جن اعمال اور افعال اور جن چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ حقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی کی جائے, والدین کو ناراض کیا جائے, یہ اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. وَكَانَ جَالِسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے فرما رہے تھے, اہمیت جتانے کے لیے اس کے بعد کے کبیرہ کی, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, آپ بیٹھ گئے اور فرمایا, الا وشہادت الزور وقول الزور, الا وشہادت الزور وقول الزور, بڑا گناہ بڑے گناہوں میں جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا ہے. اور فما زال یکررها, آپ بار بار اس کو دہراتے رہے, حتی قلنا, صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ کہنے لگے یا اپنے دل میں یہ کہنے لگے, لیت ہو سکت, کاش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چپ ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اسی طرح اور دوسرے کبائر میں, سو الا عن الکبائر, بعض لوگوں نے, اور یہ چیز آتی ہے کہ بعض لوگوں نے جب پوچھا کہ بڑے کبائر جو ہیں ان کا ذکر کیجئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور کچھ چیزیں دوسری روایت میں آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں صرف یہی تین کبائر ہیں. اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہی چیزوں کے کبیرہ ہونے کا علم دیا ہوگا, یہ ایک تفسیر ہے علماء کی. پھر اللہ تعالی نے اور چیزوں کا حکم دیا. دوسری تاویل, دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص سوال کرتا تھا کسی چیز کا تو اس کے حسب حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے. کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, سب سے افضل عمل کون ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں الصلاۃ لاول وقتها یا الصلاۃ لوقتها, دونوں روایتیں آئی ہیں کہ پہلے وقت میں یا نماز کو پہلے وقت میں پڑھی جائے یا نماز کو اس کے وقت میں پڑھی جائے, یہ سب سے افضل عمل ہے. ایک دوسرے صحابی آتے ہیں دلنی علی عمل یا رسول علی افضل عمل یا رسول اللہ, قال الجہاد فی سبیل اللہ, وہ نمازوں میں سست رہے ہوں گے یا نمازوں کے بارے میں وہ زیادہ اس طرح کی ان کی توجہ نہیں رہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے, دوسرے کام میں وہ تیز رہے ہوں گے لیکن اس میں سستی رہی ہوگی, تو پیارے رسول نے ان کے لیے کہا کہ تمہارے لیے اور تو افضل اعمال کر رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے سب سے افضل اعمال ہے. کسی کو جہاد کے ساتھ توجہ نہیں رہی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ افضل اعمال بتائے, قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد, یا پھر ضرورت اس کی وہی رہی ہوگی. بہرحال تو یہ ہوتا ہے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں, قال الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک کرنا, والیأس من روح اللہ, والامن من مکر اللہ, اللہ